أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا ثالثا فخرجنا إليهم المرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فاترني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا بزور اللہ فی الحال قومی یا لمن بما غفر قومی من بعدی من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. میرے عزیز ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین عالمین کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک کے اندر ہم نے اپنے دو رسول بھیجے, اس ملک کے باشندوں نے فقط زبو ہما اور میرے دونوں رسولوں کو جڑلا دیا. ہم نے ان کے لیے ایک تیسرا رسول بھیج دیا. اب تینوں نے مل کر دعوت دینا شروع کر دی, انا الیکم مرسلون, کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام رسا ہیں. جواب کے اندر انہوں نے کہا مان تم اللہ باشروں میں سرونا, کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, اس لیے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں. اگر آپ رسول ہوتے تو آپ بشر نہ ہوتے. جب آپ بشر ہیں تو لہذا رسول نہیں. انہوں نے بشریت کا تو اقرار کر لیا اور رسالت کا انکار کر دیا. بشریت کیونکہ بالکل عیاں اور ظاہر اور ثابت اور ان کے سامنے تھی, لیکن رسالت کیونکہ مخفی چیز ہے اس لیے انہوں نے مخفی چیز کا تو انکار کر دیا, لیکن جو آنکھوں کے سامنے بشریت تھی اس کا اقرار کر لیا. آج بس کس چیزیں بشریت کا لوگ انکار کر رہے ہیں اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں. یہ تو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر آدمی اور انسان ہے. کسی رسول کو رسول ماننے کی شرط یہ ہے کہ اس کو بشر بھی تسلیم کیا جائے اور اس کو رسول بھی. کیونکہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک عقلی دلیل پیش کی ہے کہ اگر زمین کے اندر بسنے والی مخلوق بشر نہ ہوتی, انسان نہ ہوتے, آدمی نہ ہوتے, تو ہم بھی اسی طرح رسول اس کی جنس کا بھی تھے. لیکن چونکہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں, لہذا ہم نے رسول بھی ان کی طرف انسان بھیجا. لازمی ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے تو لازم بات ہے اس کو بشر بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ رب العالمین نے کبھی بھی انسانوں کی طرف غیر انسان نبی بنا کر نہیں بھیجا، لہذا جس طرح نبوت کا انکار ایک بہت بڑا کفر ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار بھی بہت بڑا کفر ہے۔ وہ اس لیے کہ جب غیر انسان کو اللہ نے نبی ہی نہیں بنایا تو یہ غیر انسان کو نبی کے نبی مان کر انہوں نے اس کو نبی مان لیا جو نبی نہیں، اور جس کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا انہوں نے اس کی نبوت کا انکار کر دیا۔ جیسے کہ یہ لوگ، یہ سورہ یاسین کے اندر جن کا واقعہ آ رہا ہے، یہ رسولوں کی رسالت کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بشر ہیں۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے یہ کی، بمار ضل الرحمان من شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی لحاظ سے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ تیسری بات سنو، قوم نے کہا انہم تم اللہ تکذبون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے تینوں رسولوں، جو کچھ تم دین کے نام سے بیان کر رہے ہو یہ سارا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تمہاری ان باتوں کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ذرا انصاف سے تم ہی بتاؤ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تو جھوٹ بولنے سے پاک ہوتے، وہ تو دنیاوی باتوں میں، دنیاوی کاموں میں جھوٹ نہیں بولتے، کہہ جائے کہ وہ دین کے اندر جھوٹ بولیں۔ دین کا نام لے کر جھوٹ بولنا یہ تو سیدھا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، لیکن دنیا اللہ کے تینوں رسولوں کو کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آج بھی میرے عزیزوں، شعوری طور پر یا بے شعوری طور پر، ہماری قوم بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لحاظ سے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، جس کا نام قرآن حکیم ہے، جو بات قرآن حکیم بتاتا ہے یہ قوم ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی، جس کا نام حدیث ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سرے سے حدیث کا وحی ہونا اس کا بھی انکار کر دیا ہے۔ لہذا دین کا آدھا حصہ انہوں نے ختم کر دیا۔ ایک محقق نے کتاب لکھی، وہ لکھتا ہے جو حدیث کا منکر ہے وہ دراصل قرآن کا منکر ہے۔ تو جن لوگوں نے حدیث کے وحی ہونے کا انکار کر دیا انہوں نے گویا قرآن کا انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے قرآن و حدیث کا انکار کر دیا، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تمہارے سامنے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، مساجد سے، خانقاہوں سے، مدارس سے، وہ دین ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنی پسند کا دین بنایا ہے. جب پسند کی بات آئے تو کسی کو یہ بھی پسند آیا کہ حدیث کا وہی ہونا اس کا انکار کر دیا جائے. راجے وہ حدیث کے منکر ہو کر وہ پانچ وقت کی نماز کے منکر ہیں, صلات جمعہ صلات عیدین کے وہ منکر ہیں, صلات جنازہ کو وہ نہیں مانتے. تو اس طرح وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے منکر ہو گئے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن حکیم کی متعدد آیات اپنی امت کے سامنے پڑھی, حکیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز قائم کرو, اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیت منی اصلی, کہ میرے ماننے والوں تم نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب آج کا آدمی کہتا ہے کہ نماز تو دین کے اندر ہے نہیں, تو سچ سچ بتاؤ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں ادا کر رہا ہوں. یہ نماز کی تعلیم دینے والا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگ جب یہ آیات سورہ یاسین کی پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ بہت بڑے بے وقوف تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ تو واقعی بے وقوف تھے, لیکن ان کے متعلق تو تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا. تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے رسولوں کو اور خصوصاً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچا مانتے ہو یا جھوٹا؟ رہ گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث وہی ہے, یہ کہہ کر بھی وہ منکر ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں بیان کیا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اسلام کی بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بیعت کر لی لیکن ایک کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ جناب والا آپ اس کو اسلام کی بیعت میں کیوں نہیں لا رہے؟ تو فرمایا اس نے دیکھو اپنے وجود پر تعویذ لٹکایا ہوا, تعویذ باندھا ہوا ہے, اور ساتھ قیامت تک رہنے والی دنیا کے لیے یہ حکم جاری فرمایا, مانتا اللہ کا تمیم اتر فقد اشرک, جس نے تعمیم لٹکا لیا تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. اب اگر یہ لوگ حدیث کو مانتے, اگر یہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے, آج اسلامی دنیا میں کہیں کوئی عالم کوئی پیر کوئی اسلام کا نام لینے والا تعویذ کبھی نہ لکھتا. لیکن آج آپ دیکھ رہے گے اتنی کثرت سے تعویذ لکھے جا رہے ہیں, آپ کوئی کام بھی اتنی کثرت سے ثابت نہیں کر سکیں گے. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تعویذ لکھنے والے اس قوم کے ممبروں میں رب کی زینت, یہ امام صاحب خطیب صاحب حافظ صاحب قاری صاحب شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب مفتی اعظم صاحب یہ بڑے پیر صاحب یہ چادر والی سرکار یہ کمبوں والی سرکار
متعلق پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جو تعویذ پہنے گا, جو تعویذ لٹکائے گا وہ مشرک ہو جائے گا, مسلمان نہیں رہے گا. اب کوئی بھی ایسا نہیں اس کائنات میں کہ کسی عالم کا جا کر گلوان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ کر کہے کہ چھوڑ دیں گے محراب اور چھوڑ دیں اس منبر کو جس منبر پر کھڑے ہو کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تعویذ لٹکائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. آپ اسی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اور پھر نیچے اتر کر محراب میں بیٹھ کر ساری کائنات کے انسانوں کو تعویذ دے کر تو ان کو مشرک بنا رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے. اس لیے لوگوں یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان لوگوں نے اپنے 3 نبیوں سے کہہ لیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آج بھی بڑی دنیا جری ہے اور اپنے نبی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد القبر یبنا لے ویقعد علیہ, کہ سنو لوگو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ کسی فرد بشر کی جب وہ مر جائے تو قبر پختہ نہ بنانا, قبر پر کوئی گنبد نما یا بغیر گنبد کے کوئی مکان کوئی کمرہ نہ بنانا, قبر پر کسی غرض سے کسی وجہ سے جا کر نہ بیٹھنا. آج جا کر دیکھ لو گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے شہر شہر کریا کریا اونچی اونچی پختہ قبریں ہیں اور ان پر مقبرے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا کہ دنیا والوں سن لو, ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے دوسرے شرک بھی کیے, لیکن کتنے ایسے لوگ تھے جن کا شرک یہ تھا کہ اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی قبروں کو وہ سجدہ کرتے تھے. آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور تمہارے رشتے دار, تمہاری عزیز و اقارب, تمہاری امی, تمہارا ابو, تمہاری بہن, تمہارا بھائی یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. نبی کی قبر تو پاکستان میں نہیں لیکن یہ ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. اور اگر آپ سروا کریں, سروے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی قبریں یہاں پاکستان میں مسجود بنی ہوئی ہیں ان میں سے 99% وہ قبریں ہیں جو ولیوں کی نہیں ہیں. وہ لوگ جن کو تم بڑے جوش سے کہہ دیتے ہو کہ وہ مشرک اور کافر تھے, ان کے متعلق میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ نبیوں اور سچے ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے, لیکن یہ قوم نبیوں کی قبر تو ہے نہیں, یہاں ولیوں کی قبریں بھی نہیں ہیں, یہ بناوٹی جھوٹے ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. وہ تھے مشرک, یہ ہے مومن. کیا خیال ہے, یہ تیرے فیصلے قیامت والے دن نافذ ہوں گے؟ دنیا میں بیٹھ کر ساری قوم جب کہہ دے وہ تھے مشرک ہم ہیں مومن, تو کیا اللہ بھی ان کو اس فیصلے کو مان کر ان کو مومن کر دے گا؟ اگر ان کو مالک الملک نے مومن کہا تو پھر اللہ رب العزت کو ان کو بھی مومن کہنا پڑے گا کہ وہ کم از کم نبیوں کی قبروں کو تو سجدہ کرتے تھے، یہ تو ملنگ اور مجذوب اور جھوٹا ولی، یہ تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بات میں اس لیے کر رہا ہوں لوگوں کہ اگر وہ انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو تو آج کی شر کرنے والی قوم بھی اپنے نبی کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا نبی جھوٹا ہے۔ اگر دلائل ہے تو ثابت کر دو کہ یہ اللہ کے رسول کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، جبکہ انہوں نے صاف کہہ دیا چاچڑ واد مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کہاں وہ مدینہ، کہاں یہ چاچڑ واد مدینہ، کہاں وہ مکے کا بیت اللہ، اور کہاں یہ کوٹ مٹھن بیت اللہ، کہاں وہ میرا عظیم اللہ، اور کہاں یہ غلام فرید اللہ۔ تم بناتے جاؤ مسلمان، دیتے جاؤ فیصلے، لیکن اس کو تمہارے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ عرب کے مدینے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارا اپنا ادھر مدینہ ہے، ہمیں مکے کے اندر بیت اللہ کی ضرورت نہیں، ہمارا اپنا کوٹ مٹھن بیت اللہ ہے، ہمیں عرش پر مستوی ہونے والے اللہ کو اللہ ماننے کی ضرورت نہیں، ہمارا غلام فرید یہ اللہ ہے۔ سچ سچ بتاؤ اگر کوئی انصاف کی رسی ہے، انہوں نے اپنے اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ دیا، انہوں نے سارے قرآن کو جھوٹا نہیں دیا، انہوں نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ رسالت مارے کھا کھا کر قوم کے سامنے اس دعوت کو پہنچایا، آج اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کتنا زبردست حملہ کر دیا، اور اگر اس دین کو مان لیا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کا دین جھوٹا تھا۔ خواجہ نہ دے گے پھر کون دے گا؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ یا یہ کہنا تو بڑا ہی آسان ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ہیں، تو پھر سیدھی بات کرو نا، سارے ٹھیک ہیں اللہ غلط ہے، سارے ٹھیک ہیں اللہ کا رسول غلط ہے، سارے ٹھیک ہیں قرآن غلط ہے، ورنہ تو مجھے بتاؤ قرآن یہ مانتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں؟ تم نے کہہ دیا سارے ٹھیک ہیں، قرآن نے کہا نہیں ٹھیک، تم نے کہا قرآن تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ مسلمانی چل رہی ہے، آپ نہیں مانیں گے؟ قرآن نے کہا، فرما دو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرما دو، اپنی پوزیشن بیان کر دو، اپنی حقیقت پیش کر دو کہ دنیا والوں سن لو، مجھے اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، بڑے مرتبے دیے، بڑے درجے دیے، بڑی شان بخشی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں تمہارے جیسا آدمی، تمہارے جیسا بشر، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ مانتی ہے دنیا آج کل؟ وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی نور اللہ، سلام اور صلاۃ اس ذات پر ہو جو سارے کا سارا اللہ کا نور ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نور کی ایک رائی اور پائی باقی نہیں بچی، بے آئین ہی جتنا ہی اللہ کی ذات نور تھی سارے کا سارا بن گیا کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کسی نے صاف کہہ دیا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ کوٹھڑی میں کی جانے والی باتیں نہیں ہیں, یہ تو منبر و محراب کی زینت ہے اور یہ اسلام کی آج بہت بڑی نشانی ہے جو لوگوں نے اپنا اسلام بنایا ہے. اس نے سیدھا کہہ دیا کہ بے آئے نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے. سچ سچ بتاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا دین یہی تھا کہ ہر نبی اللہ ہوتا ہے؟ تو اگر یہ کہتے ہو کہ ان کا یہ دین نہیں تھا تو تم نے یہ دین قبول کیوں کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں میں یہ دین نہیں تھا, تورات نے اس دین کو پیش نہیں کیا, انجیل نے پیش نہیں کیا, زبور نے پیش نہیں کیا, قرآن نے پیش نہیں کیا, نوح علیہ السلام نے پیش نہیں کیا, یعقوب علیہ السلام نے پیش نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام نے پیش نہیں کیا, کسی رسول نے پیش نہیں کیا, کسی کائنات کے مومن نے یہ دین پیش نہیں کیا, کسی کائنات کے کسی نبی کے اصحابی نے یہ دین پیش نہیں کیا, کسی تابعی نے یہ دین پیش نہیں کیا, اس امت کے کسی محدث نے یہ دین پیش نہیں کیا, اس امت کے کسی فقی امام نے یہ دین پیش نہیں کیا. تو تم نے یہ دین کہاں سے لیا اور کیوں قبول کیا؟ تم نے اپنے مولویوں سے لیا, اپنے پیروں سے لیا, اپنے باپ دادا سے لیا, اپنے ہمسایوں سے لیا, اپنے جج اور وکیلوں سے تم نے لیا, اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے تم نے لیا. تو کیا خیال ہے, ایک دین وہ جو اللہ بھیجتا ہے, ایک دین وہ جو تورات انجیل زبور اور قرآن کی شکل میں آتا ہے, ایک دین وہ جو اللہ اپنے رسولوں کی وسیع ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے, وہ دین تم نے چھوڑ دیا اور یہ دین تم نے قبول کر لیا. بتاؤ اس دین کو ماننے سے جنت ملے گی یا اس دین کے ماننے سے جنت ملے گی؟ اب فیصلہ کرو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. اگر یہ فیصلہ ہے کہ جہنم میں جانا ہے پھر تو ٹھیک ہے, پھر جو چاہو کرو, جو چاہو کہو, جو چاہو اپنا دین بناؤ, جس مذہب کو چاہو اختیار کرو, پھر ہندو بھی جہنم میں, عیسائی بھی جہنم میں, یہودی جہنم میں, ارے کمیونسٹ جہنم میں, ارے بدھ کا پجاری جہنم میں, تو تم بھی جہنم میں. ٹھیک ہے, جب فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں جانا ہے, پھر تو نہ قرآن کی ضرورت, نہ رسولوں کی ضرورت, نہ اللہ کی ضرورت, نہ اسلام کی ضرورت, نہ عبادات کی ضرورت, نہ مساجد کی ضرورت, نہ امام اور خطیب کی ضرورت. اور اگر فیصلہ یہ ہے کہ نہیں ہم یہ گوشت پوست والا بدن, یہ نرم و نازک بدن دنیا کی موسمی نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے نہ سردی, یہ ایک داڑھ کا درد برداشت نہیں کر سکتا, یہ ایک پڑنے والا کان کے اندر درد, اس سے یہ چیخے مارتا ہے, یہ جہنم کے اندر جل کر عذاب علیم جو جوڑ جوڑ میں درد پیدا کر دے گا, یہ اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر یہ فیصلہ کہ نہیں یہ تو چین کا متلاشی ہے, یہ تو آرام کا متلاشی ہے, نہیں یہ تو لذات کا آدمی ہے, یہ تو لطف کا آدمی ہے, یہ جہنم میں زکوم کیسے کھائے گا؟ یہ جہنم میں پیپ کیسے پیے گا؟ یہ جہنم میں آپ کے کپڑے تیار کر کے کیسے پہنے گا؟ یہ جہنم میں اوٹا بچھونا یہ جہنم کا کیسے استعمال کرے گا؟ ہم تو جنت لیں گے، جنت لینی ہے تو پھر ایمان بھی اور دین بھی جنتیوں والا قبول کرو. کیسا ایمان! واہ میرے اللہ، واہ خوش قسمت لوگ جو پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی دعوت اسلام پر جو ایمان لائے، اور تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا، انہوں نے ہاتھیوں سے جنگ کر کے دنیا کو بنوا دیا، کہ سچا دین یہ ہے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. پوری زمین پر اس دین کے علاوہ جتنے دین ہیں سب جھوٹ ہیں، ان کو کوئی حق نہیں کہ زمین پر وہ زندہ رہیں. زندہ رہنے کا حق صرف اللہ کے دین کو ہے. تمہارا شاعر علامہ اقبال بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ کے بندو، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو دھوکے سے باہر نکلو. یہ سب دھوکہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. وہ نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے، آج بھی دنیا میں اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اموات غیر واحیائن، ارے جن کو تم پکار رہے ہو یہ مردے ہیں زندہ؟ یا دنیا سے پوچھو تو یہ کیا کہتے ہیں، زندہ ہے مردہ نہیں. قرآن نے کیا کہا، مرنے والا مردہ ہے زندہ نہیں. ہزار سال مرے ہوئے کو ہو گیا، ایک صدی گزری، 15 دن گزرے، 1 گھنٹہ گزرا، ابھی 4-5 پر میت پڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے. قوم کا مولوی کہتا ہے، پیر کہتا ہے، خطیب اور امام قاری اور حافظ کہتا ہے زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. فیصلہ تم کرو کہ اس نے قرآن کو جھوٹا کہہ دیا یا نہیں. قرآن کہتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اس کو پکارو تو یہ نہیں سنتا. یہ کہتا ہے سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے. قرآن کہتا ہے لا يستجيب له الى يوم القيامه، اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، کیسی تیری کلام ہے، کیسی بات کہہ دی. فرمایا اگر میں انسان کو اتنی لمبی زندگی دے دوں کہ قیامت میں زندہ رہے، اور دور سے یا نزدیک سے قبر پر جا کر یا دور کھڑے ہو کر یہ پکارتا رہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا فرمایا، قیامت آ جائے گی پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جواب نہیں آئے گا. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اسلام جواب دیتے ہیں. یہ کہتا ہے اسلام قبر سے ہاتھ نکال کر تو ہم مسافر کرتے ہیں. یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکل کر ایک مسافر کو اشرفیوں کی تھیلی دیتے ہیں. یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکل کر ایک بھوکے کو پکی پکائی روٹی اس کو دیتے ہیں. یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکل کر بادل پہ سوار ہو کر جنگل میں اتر کر یہاں ایک
خاتون مر چکی تھی جس کا پیٹ ٹوٹ گیا تھا, جس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا, یہ وہاں اتر کر غیر محرم عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے, غیر عورت پر اس کے منہ پر یہ اپنا مقدس ہاتھ پھیرتا ہے, چہرہ نورانی بن جاتا ہے, پیٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے. جب یہ صاحب جانے لگتا ہے, اس خاتون کا بیٹا پوچھتا ہے میری مشکل میں کام آنے والے, ارے میری اتنی بڑی مشکل کو مشکل کچھ اور حل کرنے والے, بتاؤ تمہارا چہرے پر نام کیا ہے, یہ تمہارا خطیب اور امام, یہ تمہارا ولی اور شیخ الحدیث, یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اب تجھے تم مجھے بتاؤ قرآن سچا یا مولوی سچا؟ نہیں قرآن سچا, قرآن کو سچا مانتی یہ قوم تو یہ مولوی کی بات کو نہ مانتی, قرآن کی بات کو مانتی. اب جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے مولوی نے جو کتاب میں لکھا ہے یہ سچ لکھا ہے, اور اس لیے آج ہمارے سامنے جب قرآن حکیم پیش کرتے اور خون کے آنسر ہوتے کہ لوگوں اس قرآن کو چھونا آپ سے لگانا چھوڑ دو, کوئی حق نہیں تمہیں اس قرآن کو چھوڑنے کا. ظالمو دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو بھی, پوری انسانیت کو, تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھے یہ قرآن کے کیسے چلائی ہے, چوم رہے آنکھوں بھر رہے سینے سے چمٹا رہے, اور جب قرآن تجھے کہتا ہے کہ یہ جواب نہیں دیتا تم کہتے ہو نہیں جواب کیوں نہیں دیتا, یہ تو باہر جا کر ایک مائی کی مشکل حل کر دیتا ہے. اب بتاؤ مجھے قرآن کو جھوٹا کہا یا نہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ قرآن کو مانتے؟ قرآن کو ماننے والے تو رخصت ہو گئے دنیا سے, جن کے متعلق قرآن نے ان کی زندگی میں کہہ دیا تھا, زندگی میں رضی اللہ عنہ. اور میرے نبی کے ساتھیوں, تم نے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے عمل سے عملی طور پر پریکٹیکل تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ جو ہم نے تسلیم کیا وہ ہم نے کر کے دکھایا, صرف کر کے نہیں دکھایا, جان دے دی, مار دے دیا, خون کا آخری قطرہ دے دیا, عیش لٹا دیا, آرام لٹا دیا, لطف دے دیا, سب کچھ دے دیا. اللہ پر تیری شان کو ہم نے محفوظ کر لیا, ان کو اللہ فرما رہا ہے زندگی میں اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. یہ راضی, یہ تیرے پر اصرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا. وہ دین کہاں ہے؟ وہ ایمان کہاں ہے؟ وہ اسلام کہاں ہے؟ جس اسلام کے ماننے والوں کو اللہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے, جس ایمان کے ماننے والوں پر اللہ جنگوں میں فرشتے نازل کرتا ہے, جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اصحابی ملنے کے لیے جاتا ہے جو ملنے کے لیے بیتاب تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ادھر آتے ہوئے 20 مشرکین نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, وہ ایک مسلم تھا اور 20 مشرک اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. فرمایا جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کی اللہ تعالی نے فرشتے نازل کر کے اس کی مدد فرمائی ہے. یہ صحابی اس شوق اور ذوق سے دوڑتا ہے کیا ہے یہ کیا ہو گیا, جاتا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ موجود ہے اور اس کے گرد بیس اس کے قاتل مرے پڑے ہیں, خوشی سے پوچھتا ہے ان سب کو تو نے قتل کیا, کہتا ہے نہیں میں نے تو دو کو قتل کیا باقی سب کسی اور نے قتل کر دیا. وہ ایمان کہاں ہے, وہ دین کدھر گیا؟ اس لیے بھائیو سیدھی سی بات ہے, غصہ آئے یا ناراضی ہو جاؤ اگر جنت میں جانا ہے تو وہی دین قبول کرنا پڑے گا اور یہ دین چھوڑنا پڑے گا. اگر یہ کہو کہ یہ دین نہیں چھوڑ سکتے, اگر چھوڑ دیں تو مولوی کو چھوڑنا پڑتا ہے, حافظ کو چھوڑنا پڑتا ہے, قاری کو چھوڑنا پڑتا ہے, شیخ الحدیث کو چھوڑنا پڑتا ہے, علی جناح میں پڑھنے والے کو چھوڑنا پڑتا ہے, دین کا ٹھیکہ جس کو ہم نے لیا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. پھر یہ معاملہ بند نہیں, امی کو چھوڑنا پڑتا ہے, ابو کو چھوڑنا پڑتا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, ارے معاشرے کو چھوڑنا پڑتا ہے, پوری دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے اور واقعی چھوڑنا پڑتا ہے. تاریخ کے طالب علموں بتاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دنیا کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی, 23 سال گزار لیے, بتاؤ انہوں نے اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا تھا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا, تابعین نے چھوڑ دیا, تبع تابعین نے چھوڑ دیا, مومنوں نے چھوڑ دیا. قیامت تک سچا مسلم مومن چھوڑتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے, مشرک رسولوں کا دشمن ہوتا ہے, مشرک ولیوں کا دشمن ہوتا ہے, مشرک اسلام کا دشمن ہوتا ہے, مشرک قرآن تورات انجیل زبور کا دشمن ہوتا ہے. مشرک چاہتا ہے کہ دنیا سے اللہ کا نام مٹ جائے, اللہ کے رسولوں کی رسالت مٹ جائے, اسلام مٹ جائے, قرآن کی حقانیت مٹ جائے اور ہمارے کفری اور شرکی دین ساری دنیا پہ پھیل جائے. اس لیے کوئی مومن دنیا پہ نہ رہے, مومن دنیا سے مٹ جائے. اور مالک فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو, یہ تمہارے دشمن تم ان کے دشمن. جنگ بدر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں سامنے آتا ہے جو مشرک تھا, اتنی شدت سے تلوار کا وار کیا کہ ماموں کا سر اڑا کر رکھ دیا. عبیدہ بن جراح کا باپ جراح عبیدہ بیٹے کے سامنے آتا ہے, عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا وار اس شدت سے ہوا کہ اپنے باپ کا سر اڑتا ہوا نظر آیا. انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو کفر شرک کرنے والا باپ ہو وہ تقدس اپنا کھو بیٹھتا ہے, جو ماموں ہو اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, اللہ کے اس رسول نے اتنا کہہ دیا انو من اہلی کہ وہ میرا بیٹا میرے اہل میرے خاندان سے ہے, اللہ نے پھٹ کہہ دیا لے سا میں نہ دیکھ تیرا بیٹا نہیں ہے, تیرے اہل سے نہیں ہے, تیرے خاندان سے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ انو عمل غیر صالح, اس کا ایمان اور تیرا ایمان اور, وہ شرک و کفر کا پجاری, تو ایک اللہ کا پجاری, اس لیے اللہ کی پوجا کرنے والے کا شرک کرنے والا نہ بیٹا ہو سکتا ہے, نہ بھائی نہ باپ نہ ماں, نہ بہن نہ مامو نہ خالو. اس کے مامو خالو وہی ہے جو مومن ہے, اس لیے چھوڑنا پڑے گا. نہیں چھوڑتے ہو تو صاف جہنم میں جانا پڑے گا. میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیا جرت کہ میں ایسی بات کہوں. خود اللہ فرماتا ہے, ان کی بات نقل کرتا ہے, تم تمام مولویوں پیروں ہماری قوم کے بڑے لوگوں, ہم نے تمہاری ہر بات مان لی, ہر کام تمہاری اتباع میں ہم نے کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج تم بھی جہنم میں, ہم بھی جہنم میں. دنیا میں تو تم بڑے دعوے کرتے تھے, آج اتنا تو کرو کہ اللہ سے کہہ کر عذاب کو تھوڑا سا ہلکا کرا دو, یہ سانس تو کم از کم آنے جانے لگ جائے. ہماری تو سانس بھی رک گئی. جواب میں پیروں نے, فقیروں نے, اس قوم کے مولویوں نے, اس قوم کے بڑوں نے کہو, لو ہدانا اللہ لہدینا قوم, اگر اللہ ہمیں سچی ہدایت دیتا ہم بھی تمہیں سچی ہدایت پیش کرتے, لیکن ہم خود گمراہ ہو گئے تھے, تمہیں بھی گمراہ کر دیا. سلام نہ لینا جزے نام صبر رہا محلہ من بحیث. اب ہمارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں, چیخو پکار کر کے گلے پھاڑ دیں یا صبر کر کے چپ رہیں, بہر صورت جہنم سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کل قیامت کے دن یہ باپ بیٹے کو بھی, باپ کو نہ چھوڑنے والا, برادری کو نہ چھوڑنے والا, یہ موریوں کاری کو نہ چھوڑنے والا, جو شرک کرتے ہیں قیامت کے دن ان سے کہے گا, لو لو انتم لکن مومنین, او موریوں پیرو, او ہمارے بڑو, اگر تم دنیا میں نہ ہوتے اللہ جانتا ہوں سچے مومن ہوتے. تم نے ہمیں گمراہ کر دیا, تم نے ہمیں شرک سکھایا, تعویذ تم نے ہمیں دیے, تعویذ لے کر مشرک بن گئے. اب ذرا جاؤ تلاش کرو کون سا دینی گروپ ہے جو تعویذ نہیں دیتا. اگر ایک خط میں معلوم ہو جائے گا, ہاں ہاں اس مسجد کا امام جو ہے نا یہ تعویذ نہیں دیتا, لیکن اس سے پوچھو جو دوسری مساجد کے تیرے یار تعویذ دیتے ہیں تو ان کو کیا کہتا ہے, کہے گا مسلمان, یہ کہے گا نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, جو تعویذ دیتا ہے, تعویذ پہنتا ہے, لٹکاتا ہے, وہ کون ہو جاتا ہے, مشرک. اب اللہ کے رسول کی بات کو یہ جھوٹا کہہ کر اپنی بات, اپنا فتویٰ دنیا کو دے رہا ہے کہ تعویذ میں تو نہیں دیتا ہوں, لیکن جو تعویذ دیتے ہیں وہ کون ہے, مسلمان. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, وہ کون ہے, مشرک. اس لیے دیجو کچھ ٹھنڈے دل سے سوچے, ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ تم اس دنیا کی رنگینیوں میں, اس دنیا کی لطف و لذت میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ اپنا اصل بھی کھو بیٹھے ہو. تم یہی چاہتے ہو کہ ہماری زندگی پر عیش گزر جائے, پر لذت گزر جائے, ہماری زندگی بڑے آرام سے ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں گزر جائے, ایئر کنڈیشن کار میں گزرے, میز پر لذیذ سے لذیذ تر کھانے چنے ہوئے ہوں, فروٹ سارے مہیا, کیا مٹھائیاں, کیا بوتلیں. لیکن یاد رکھ میرے پیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس ایک آدمی پیش ہوگا, اللہ فرمائے گا بتا تیری زندگی کیسے رہی, کہے گا جناب مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ دکھ کس کا نام ہے, تکلیف کس چیز کا نام ہے, اتنی عیش کے ساتھ زندگی گزار کے آیا ہوں. اللہ فرمایا گا جاؤ اس بے ایمان کو جہنم کے اندر ایک ہوتا دے کر باہر لاؤ. فرشتے یوں چپکی دیں گے, نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے, اتنی دیر لگے گی. اللہ پھر پوچھے گا بتا تیری سو سالہ زندگی کیسے گزرے گی. یقین جان لو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے فرمایا کہ وہ کہے گا اللہ مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک سانس بھی چین کا نہیں آیا تھا, سو سالہ چین اور لطف کی زندگی جہنم کے ایک موتے سے دکھوں بھری زندگی بن گئی, جس جہنم کا آج تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تیرے دماغ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک مومن اللہ کے سامنے جائے گا, اللہ فرمائے گا بتا تیری زندگی کیسے گزری, کہہ گا یا اللہ بس کوئی سانس بھی آرام سے نہیں آیا, دکھوں بھری زندگی, موت تک دکھوں نے نہیں چھوڑا, موت آئی تو دکھ پیچھے ہٹ گئے. اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو جنت کے اندر تھوڑے سے اسے بھی لے جا کر واپس لے آؤ. اور لے جائیں گے واپس لے آئیں گے, اللہ فرمائے گا بتاؤ تیری 80 سالہ زندگی کیسے گزری, کہے گا یا اللہ اب تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف کا سایہ بھی نہیں آیا تھا. جس جنت کو تو اپنی دل کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, تو کہتا ہے یہ جنت دو کنار کی کوٹھی ہے, باغیچہ اس کے اندر ہے, پھول ہیں, سبزہ ہے, فوارے ہیں, جھیل بنائی ہوئی ہے جیسے آج کل دنیا بنا رہی ہے, لمبی لمبی بڑی بڑی زمینوں پر کوٹھیاں جس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. تو نے جنت یہاں بنا لی ہے, لیکن یاد رکھ قرآن نے تجھے بتا دیا کہ یہ جنت تیرے ساتھ نہیں جائے گی. جب فرشتہ آ کر تیری روح کھینچ لے گا, یہ جنت کسی اور کی ہو جائے گی, یہ باغ و بہار تیرے نہیں رہے گا, یہ کوٹھی نیبر بورے تیری نہیں رہے گی, یہ جیتری آنکھوں سے نظر نہیں رہے گی, یہ باغیچہ تجھے نظر نہیں آئے گا, تجھے پکڑنے والے وہ پکڑیں گے جہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی, سفارش نہیں چلے گی, تیری چیخ پکار کر ان کو ترس نہیں آئے گا. غلاظن شدادن, بڑے سخت دل والے, بڑے سخت رویے والے, جن کے حوالے تجھے کر دیا جائے گا. اس لیے دنیا کو چھوڑ دے, اس کی لطف لذت کی دیوانگی چھوڑ دے, لطف اور لذت کا دیوانہ نہ بن. دیوانہ بننا ہے تو اللہ کا بن, دیوانہ بننا چاہتا تو اللہ کے رسول کا بن, دیوانہ بننا چاہتا تو قرآن کا بن, دیوانہ بننا چاہتا تو اللہ کے سچے بھیجے ہوئے اسلام کے دین کا بن. دنیا میں بھی رحمتیں برسے گی, دنیا میں بھی برستے آئیں گی, موت کا وقت فرشتے تیرا استقبال کریں گے. آج کسی ملک کے وزیر کو جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اور وہاں کی فوج اس کو سلامی دیتی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ارے مومن جب تو دنیا سے آئے گا میرے فرشتے تجھے سلامی دیں گے. یا اللہ اس کو کیسے سلامی دیں گے, اس کے بدن پر تو چیچڑے ہیں کپڑے ہی نہیں, یہ تو جو کی روٹی کھاتا ہے, اس کے گھر میں تو بستر نہیں ہے, اس کو سلامی دیں گے؟ دنیا میں تو وزیر اعظم کو, کسی ملک کے بڑے صدر کو جو اربوں خربوں کا مالک ہوتا ہے, جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے, جس کے کتے بھی ریشم پہنتے ہیں, ادھر تو ان کو سلامی دی جاتی. اللہ فرماتا ہے ادھر میں ہٹے پرانے پہننے والے کپڑے پہننے والے مومن کو میرے فرشتے سلامی دیں گے. ہاں جی, تو مالک الملک خبردار کر رہا ہے قرآن کی بیچ کر کہ یہ دنیا چند ہونا ہے, اس کا نمازہ نہ بن, اس جنت کا نمازہ بن جس میں تیرا دخول تو ہوگا لیکن اربوں خرباؤ صدیوں گزر جائیں گی, تیرا خروج نہیں ہوگا. دنیا میں کیا معلوم تیری کیا پوزیشن ہے, تو مزدور ہے یا کسی کا نوکر ہے, کسی کا خاک روب ہے یا کسی کی باغیچے کا مالی ہے, لیکن وہاں تجھے جنت میں جنت کا بادشاہ بنا کر داخل کیا جائے گا. یہاں تیرے باغوں کے پھل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں جو تجھے باغ دیا جائے گا کسی موسم میں اس کا پھل ختم، یہاں تجھے کمانا پڑتا ہے، پھر آٹا گوندھنا پڑتا ہے، آگ جلانی پڑتی ہے، کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر تجھے روٹی میسر ہوتی ہے۔ فرمایا وہاں کوئی جتن نہیں کرنا پڑے گا، دل کی خواہش ابھرے گی کہ آج مرغ روز تو مل جائے، آج مچھلی روز، فلاں پھل ادھر ارادہ ادھر سامنے حاضر۔ یہاں تو کھدر پہنتا ہے، کوئی کہتا ہے کسوری کھدر، وہاں تجھے ریشم پہننے کو دیا جائے گا۔ من سندس و استبرق، نیچے بچھانے کے لیے موٹا ریشم، پہننے کے لیے باریک ریشم۔ یہاں تجھے دودھ خالص نہیں ملتا، فرمایا نہر چلا دوں گا تیرے بیت میں دودھ کی۔ یہاں شہد خالص نہیں ملتا، فرمایا نہر چلاؤں گا شہد کی۔ یہاں تیرا شراب طہور نہیں ہے، یہ حرام شراب ہے جو پیتا ہے، ہاں قسمت تیری۔ پھر کیا کہتے ہیں اخبار والے، یہ بھی بڑے فسادی لوگ ہوتے ہیں اخبار والے، زہریلی شراب پلائی گئی، زہریلی شراب۔ وہ کون سی شراب ہے جو زہریلی نہیں؟ جیسے لکھتے ہیں جعلی پیر پکڑا گیا، ارے وہ کون سا پیر ہے جو اصلی ہوتا ہے؟ پیر سارے جعلی ہوتے ہیں، شراب سارے زہریلے ہوتے ہیں۔ ظالم یوں لکھ کہ حد سے زیادہ پی لیا اور وہ اس کے لیے زہر بن گیا۔ پھر کم از کم جب ایک واقعہ کسی اخبار نے لکھا شراب پینے والا کم از کم خبردار ہو جاتا کہ پھر کبھی شراب نہ پیتا۔ لیکن یہ تو روزانہ خبریں بڑی بھری پڑی ہوتی ہیں، اور اتنوں نے شراب پی لیا اور اتنی موتیں ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے شراب پینے والے زندہ رہے؟ فرمایا یہاں تیرا شراب تو زہریلا ہے، تیرا شراب تو ناپاک ہے، ہم جو تجھے جنت میں شراب کی نہر دیں گے وہ ہوگا پاک۔ نہیں چاہیے جنت؟ یا سونے کو تو ترستا ہے، او 30,000 روپیہ تولا۔ فرمایا وہاں تیرا مکان سونے کی اینٹوں سے بنواؤں گا۔ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ یہ گھوڑا پوج لے گا، جنت کا سونے کی اینٹوں کا مکان نہیں چاہیے۔ یہ گائے پوج لے گا، جنت کا سونے کا مکان اس کو نہیں چاہیے۔ یہ کور پوج لے گا، یہ ملنگ پوج لے گا، یہ مزدور پوج لے گا، یہ مولوی پوج لے گا، یہ دادا کا دین قبول کر لے گا، لیکن جنت کے سونے کے محلات نہیں چاہیے۔ سن جنت کی قیمت، اب تو لگا اپنی جائیداد کی قیمت۔ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جنت کے اندر ایک مومن کو ملنے والی بیوی جس کو قرآن نور حور کا نام دیتا ہے، اس کے سر پہ اللہ کا دوپٹہ پہنائے گا، ساری کائنات بیچ کر بھی وہ دوپٹے کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ اس دولت پر تو ریچھ کے مر رہا ہے، اس دولت پر جو تیری اپنی نہیں ہے، چند گنے گنائے دانے، گنا گنایا آٹا، گنے گنائے مشروب، گنے گنائے فروٹ جو تیری قسمت میں لکھے ہیں وہی تو نے کھانے ہیں، اور یہ جو تو نے اربوں خربوں کا یہ ادھر بنایا ہوا کاروبار، اللہ جانتا ہے کہ رائے ایک پائی نہیں ملے گی زیادہ۔ اس ظالم دنیا کو کہاں قرآن سمجھ آیا، 25 روپے سے چینی اٹھا کر 60 تک پہنچا دی۔ کیوں؟ ارے واہ، اربوں خربوں سے بھی زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے گی، ارے انہیں سیزن سے پہلے پہلے، لیکن کرے گا کیا اس دولت کو؟ کرے گا کیا اس دولت کو؟ آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ان بڑے دولت مندوں سے اللہ کے بھاگ اللہ فرمان اور اس کی وجہ سے عذاب آیا. جب یہ ڈکٹیٹر بن گئے, جب یہ ظالم بن گئے, جب یہ فرعون نمرود کا روپ انہوں نے دھار لیا تو مالک نے فرمایا یہ زمین میری, یہ آسمان میرا, یہ کائنات میری, یا میں تو تکبر کر سکتا ہوں, میری شادی کی بریائی تو ہے, لیکن تو نے تکبر کیوں کیا, تو بڑا کیوں بنا؟ ایک مٹی کی چٹکی, ایک گندے پانی کی بوند, تجھے جرت کیوں ہوئی کہ تو نے میری شان کبریائی میں ہاتھ ڈالو, میری چادر کبریائی کو تو نے تار تار کیا, اس لیے اب نہ دنیا میں تو رہے گا نہ آخرت میں رہے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا, تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا, وہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. قرآن پڑھ, تجھے فرصت نہیں ملتی, اس لیے تو ہر آواز کا پجاری ہے, ہر علم کا پجاری ہے, ہر مذہب کا پجاری ہے تو, ہر دین کا پجاری ہے تو. آج تک تجھے نہیں پتا چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین ایک تھا جس کے نام اسلام تھا. ایک نبی بتاؤ جس کے دین کے نام دیوبندی دین ہو, علوی دین ہو, پرویزی دین ہو, اور سنی دین ہو, شیعہ دین ہو, ایک ایک نبی بتا. نبیوں نے کیا کہا؟ نبیوں نے کہا کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو جھوٹا, ہم جھوٹے نہیں ہیں, اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا, یا بندہ تو گوئے والے گواہی نہیں دے گا, بندے تو سب جھوٹا کہنے والے. ربوں نے ہمارا رب جانتا ہے, ہمارے لوگ گواہ ہے کہ ہم ان کو نموسل ہوں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول تمہارے پاس آئے. اللہ کو ضامن دے کر گواہ دے کر پیش کیا, قوم نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا. قوم کیا کہتی؟ کالو انا تو صحیح اللہ. دیکھو جب سے تم آئے ہو اس وقت سے ہمارے ملک میں نحوست پھیل گئی ہے, واہ جب سے تم نبی آئے ہو اس وقت سے بیماریاں پھیل گئی ہیں, اس وقت سے کھیت صحیح نہیں ہو رہے, اس وقت سے ڈاکٹروں کو بیماری لگ گئی ہے, اس وقت سے ہماری آمدنی کم ہو گئی ہے, یہ تم نبیوں کی نحوست ہے. آج بھی دنیا یہی کہتی ہے. میں دفعہ دریا سفر کر رہا تھا کشتی میں بیٹھ کر, کشتی بھون میں پھنس گئی, لوگوں نے علی کے نعرے لگانے شروع کر دیے, میں نے نعرہ نہیں لگایا تو کسی نے مجھے دیکھ لیا, اس نے ازمائشی نعرہ لگایا اور میری طرف دیکھا, میں نے جواب نہیں دیا, نعرہ نہیں لگایا, اس نے پھر نعرہ لگایا اور دو تین آدمیوں کو اس نے اشارہ کیا ادھر دیکھو, انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ نعرہ نہیں لگا رہا, مزید نے دوسروں کو کہا وہ دیکھو وہ اپنی نعرہ نہیں لگا رہا, تو سب نے کہا کہ اس کی وجہ سے کشتی برباد ہو گئی, یہ منحوس بیٹھا ہوا, اس کی نحوست تھی کہ کشتی برباد ہو گئی. نبیوں کو بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم منحوس ہو, علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. تم کہو گے کہ نبی منحوس نہیں ہوتے, وہ تو اللہ کے پاس بندے ہوتے ہیں, جنہوں نے نبیوں کو منحوس کہا انہوں نے غلط کہا. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی کسی گھڑی میں, کسی ساتھ میں, کسی مل سکیٹ میں نوسط نہیں ہے، کسی درخت میں نوسط، کسی فرنڈا میں نوسط نہیں ہے، لیکن یہ قوم کیا کہتی، الو میں نوسط ہے، رات کو جس گھر میں بولتا ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، یہ ٹائم منحوس ہے، آج کا دن منحوس ہے، یہ مولوی اسی بتاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا فلا ٹائم، وہ ٹائم اور گھڑی کیا ہے، منحوس ہے۔ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ مانتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو، وہ دین اور تھا، یہ دین اور ہے، اس دین میں جا کر دیکھو، تاریخ اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، تفاسیر اٹھاؤ، جو دہائی ملا ہوئے سب اٹھاؤ، کہ وہ مکان بنا کر اوپر کالی ہانڈی رکھتے تھے، اس اسلام میں یہ کالی ہانڈی کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس وقت اونٹوں کے ساتھ یا گھوڑوں کے ساتھ کالے کپڑے کی کالی پٹیاں باندھتے تھے، آج اس اسلام کے ماننے والے اپنے ٹرک اور بس اور ڈالے پر کالی پٹیاں کیوں باندھتا ہے؟ اس اسلام میں کسی اونٹ یا گھوڑے کی یا کسی جم پر پیٹھ پر لکھا ہوتا تھا 1511، آج تمہاری بس کے شیشے پر جس سے ایک ڈرائیور سیٹ دیکھتا ہے اس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے 1511، تمہاری بس آج اڈے پہ آتی ہے تو پرانا ٹیڑھا ہو جو ہونے والا جوتا باندھا جاتا ہے، کیا اس لوگ بھی جوتا باندھتے تھے؟ آج تمہاری بسوں کے سٹیرنگ کے سامنے دلدل کے پاؤں کا سنب پلاسٹک کی شکل میں بنے ہوئے لٹکا ہوا آتا ہے، نظر آتا ہے، اس وقت کی کیا ایسا سنب لٹکاتے تھے؟ آج اس دنیا میں ملنگ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس وقت بھی سجدہ کیا جاتا تھا، آج قبر پوجی جاتی ہے، اس وقت قبر گرائی جاتی تھی، آج تصویر پوجی جاتی ہے، اس وقت تصویر مٹائی جاتی تھی، آج اللہ کا نام لینا دنیا جرم سمجھتی ہے اور غیر اللہ کے نام کے نعرے لگانا دنیا دین سمجھتی ہے، اور اس وقت یہ نعرہ اتنا بھاری ہوتا تھا اور لگتا بھی جنگوں میں تھا کہ دشمن نعرہ سنتے اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کی ذات کتنی بڑی شان، بڑی شاندار ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، جب اس کے نام بلند ہوتا تھا کفار کے پسینے چھوٹ پڑتے تھے، جس کا آج نام لینا جرم ہے۔ نبیوں نے کیا کہا، ہاں تمہاری وجہ سے یہ نوسط پھیل رہی ہے، سنو فائن کہتا ہوں، ارے رسولو یہ اللہ کا نام لینا، یہ توحید بیان کر لو، چھوڑ دو، رک جاؤ، ورنہ تو کیا ہوگا پھر، لنر جو منا کو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، والے مسنکم منا عذاب الیم، یہ ہماری طرف سے تمہیں بہت بڑا دردناک عذاب پہنچے گا۔ کون سا جرم کیا نبیوں نے کہ یہی کہہ رہے تھے؟ ساری کائنات پیدا کرنے والا کون؟ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون؟ کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت، کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کو سجدے کرتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی ہم کی تصویر پڑھتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی تابع داری کرتا ہے؟ یہی تعارف کرایا انبیاء نے، ارے انسانوں تم بھی ہر عبادت اللہ کے ذات کے لیے کرو، ہر سجدہ اللہ کے لیے، ہر منت اللہ کے لیے، ہر ریاض اللہ کے لیے، ہر پکار اللہ کے لیے، ہر خیرات اللہ کے لیے، ہر شربت اللہ کے لیے، ہر مٹھائی اللہ کے لیے، یہ سب عبادتیں اور عبادت کے لائق صرف ایک، یہی مسئلہ بیان کیا نا، ہم نبی ضرور ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مکان والے ہیں، لیکن خبردار یہ ہمارے سامنے تھوڑا سا بھی جھک گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں, ایسے ملک بھی ہم نے دیکھے کہ صبح سویرے قوم اٹھتی ہے اور بادشاہ کو آ کر سجدے کرتی ہے. آپ تو ہمارے دینی بھی بادشاہ دنیاوی بھی بادشاہ, کون ایسا ہے دنیاوی بادشاہ جس کی شان تمہاری شان کے مقابلہ کرے؟ لہذا آپ ہمیں بھی اجازت دیں, ہم بھی صبح اٹھ کر آپ کو سجدہ کریں. خبردار, سجدے کے لائق صرف ایک میرا اللہ, جس کو یہ محمد بھی سجدہ کرتا ہے. سجدہ بھی اتنا لمبا کرتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھتی تھی کہ شاید آج رات جو بقایا ہے اسی سجدے میں گزر جائے گی. رکوع اتنا لمبا کرتے ہیں کہ میں سمجھتی بس آج صرف رکوع کریں گے, کوما نہیں کریں گے. اس لیے عزیزو, کون سا دین تم نے وصول کر لیا؟ کس دین کے اوپر تم خوش ہو؟ تمہیں بہشت ملے گا. بہشت تو اسی کو ملے گا جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے سچے دین کو قبول کرے گا, جس میں عرس نہیں ہے, قوالیاں نہیں ہیں, جس میں قرآنی جمعراتیں نہیں ہیں, جس میں 40 سالانہ نہیں ہے, جس میں تعویذ گنڈا نہیں ہے, جس میں جادو اور جنتر منتر نہیں ہے, جس میں جنبازی نہیں ہے, جس میں نظر بات کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں پوری پیری مریدی کا کوئی خیال نہیں ہے, جس میں بنائے ہوئے درود رکھی درود تنجینا درود ہزارہ کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ سچا دین ہے. یہ ملنگ اور مجذوب اور یہ کلندر اور کتب اور ابدال اور اوتاد اور اوتار, یہ داستے اور دستگیر مشکل کشا اور عاجت روا, یہ بیڑی بنانے والا دین, اس دین کا اسلام کے دین کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.